بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب الشفاعة قال الله تعالى من يشفع شفاعة حسنة يقل له نصيب منها آج کا یہ سبق شفاعت اور اس کے علاوہ کچھ مسائل کے بارے میں ہے. شفاعت یعنی کسی سے متعلق خیرخواہی کی بات کرنا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی سے متعلق اچھی سفارش کی اللہ تعالیٰ اس کو ثواب کا ایک حصہ عطا فرمائیں گے. یکن لہو نصیب منہا, میری یا آپ کی زبان سے کسی غریب یا اپاہج یا معذور یا کوئی بھی آدمی اگر ہم سفارش کر دیں اور ہماری عزت کسی کی ضرورت میں کام آ جائے تو حق تعالیٰ کے وہاں اس کا بہت بڑا ثواب ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب کوئی اپنے سوال کو لے کر آتے تھے, چونکہ صحابہ میں بھی غربت بہت تھی بلکہ سن ہجری 4 تک صحابہ کی غربت کا عالم یہ تھا کہ اپنے پاس کام کرنے والے مزدور بھی نہیں تھے, خود ہی کام کرتے تھے. مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی مہاجر صحابی ہیں, مکہ کے مالداروں میں سے ہیں, اور مالداری کا عالم مصعب کا یہ تھا کہ روزانہ 500 درہم کا سوٹ پہنتے تھے. اللہ نے کافی دولت دے رکھی تھی, لیکن جب اسلام آیا, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وہ ایمان لے آئے, تو ان کے والد نے ان کو مار کر گھر سے نکال دیا. یہ مدینہ شریف, جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہجرت ہوئی یہ بھی ہجرت کر کے مدینہ شریف چلے آئے. سن 3 میں احد میں یہ شہید ہوئے, تو روایتوں میں ہیں اصل تو شہید کو اسی کے کپڑوں میں دفن کیا جاتا ہے, اپنی طرف سے کوئی نیا کفن نہیں, جن کپڑوں میں انتقال ہوا اسی میں دفن کر دیے جائیں. ہاں اگر کپڑے خراب ہو گئے ہیں تو پھر اس کا اتنا حصہ نکال دیں اور دوسری چادر ڈال دیں, ورنہ انہی کپڑوں میں دفن کیے جائیں. اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ قیامت کے دن اسی حالت میں اللہ کے سامنے آئیں گے. مصعب ابن عمیر جب شہید ہوئے تو ان کے پاس ایک چادر تھی جو صرف نیچے باندھ رکھی تھی, اوپر کچھ نہیں تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے شام کو جب اپنے صحابہ کو دیکھا تو 70 کے قریب صحابہ کرام شہید ہو چکے تھے, خود اللہ کے نبی زخمی ہو چکے تھے. سارے صحابہ کو احد میں دفن نہیں کیا ہے, بہت سارے لوگوں کو دھوکہ ہو جاتا ہے جو حج پڑھنے کے لیے جاتے ہیں, اور غائب بھی ایسے ملتے ہیں جو اناڑی ہوتے ہیں. احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور مصعب ابن عمیر ہے, باقی صحابہ کو جنت البقیع میں لے آئے تھے. اور چونکہ اتنی ساری قبریں کھودنا جبکہ خود صحابہ کرام بھی زخم خوردہ تھے, کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہے، کسی کے سر میں لگا ہے، اتنی ساری قبریں کیسے کھود سکتے تھے؟ تو ایک ایک قبر میں تین تین صحابہ کو دفن کیا، ایک اندر میں جو ہم بغلی قبر کہتے ہیں، ایک اس طرف اندر میں، ایک اس طرف اندر میں، اور ایک بیچ میں. اس طرح پر تین صحابہ ایک قبر میں. اور نبی علیہ السلام فرماتے تھے کہ اچھا یہ تین کو اس قبر میں اتارنا ہے، اس میں قرآن کا حافظ زیادہ کون ہے؟ بتاتے کہ یہ زیادہ حافظ ہے، تو ان کو پہلے رکھتے تھے. یہ قرآن کا اعجاز، قرآن کا مقام. تو مصعب ابن عمیر کی ایک چادر تھی، یہ شہید ہوئے تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ ان کے پاس تو ایک ہی چادر ہے. فرمایا اسی چادر کو کھول کر اسی میں لپیٹ لو پورا بدن، یعنی جب لمبی ہو جائے گی یہ چادر. تو فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ اتنی چھوٹی ہے کہ اگر سر دھاپتے ہیں تو پاؤں کھل جاتے ہیں، اور پاؤں دھاپتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے، ہم کیا کریں اب؟ یعنی یہاں تک آتی ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا سر دھاپ دو، یعنی یہاں سے شروع کرو، اور پاؤں کھلے رہ گئے تو اس پر گھاس ڈال دو، اور پاؤں پر گھاس ڈال کر اسی عالم میں قبر میں اتار دیے گئے. آپ اندازہ لگائیں کہ مکہ کا ایک مالدار ترین صحابی اسلام کے خاطر کیسی قربانی دی. اللہ ہمارے ان صحابہ پر لاکھوں سلام نازل فرمائیں، یہ ان کی قربانیاں ہیں کہ آج ہمارے چہروں پر داریاں نظر آ رہی ہیں، آج ہماری پیشانیوں پر سجدے کے آثار نظر آ رہے ہیں، آج ہمارے سروں پر ٹوپیاں نظر آ رہی ہیں، آج ہم کچھ پڑھ رہے ہیں، یہ انہی صحابہ کی قربانیاں ہیں. ورنہ اگر ان کی قربانیاں نہ ہوتی تو ہم قطعاً یہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے. بہرحال صحابہ کرام پر بھی بڑے حالات تھے. سن چار کے بعد کچھ حالات کھلے، جب بنو نذیر جو یہودیوں کا ایک بہت بڑا قلعہ تھا وہ فتح ہوا، اور ان کی کافی زمینیں مال غنیمت میں آئی، کافی باغات مال غنیمت میں آئے، اور اس میں بھی دیکھی اللہ کے صحابہ کی قربانیاں دیکھی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا یہ جو باغات آئے ہیں تو آدھے انصار کو دوں، آدھے مہاجرین کو دوں. حضرات انصار نے فرمایا یا رسول اللہ ہمارے پاس تو بہت ہے، یہ ہمارے بھائی مہاجرین کو دے دیجئے. حضرات مہاجرین غریب نہیں تھے، مکہ میں بہت کچھ چھوڑ کر آئے تھے، ان کے مکانات، ان کی جائیداد، ان کی پراپرٹی، بہت کچھ تھا مکہ میں. لیکن اسلام کے خاطر جب ہجرت کی تو سب چھوڑ دیا، اس لیے کہ مکہ والوں نے شرط لگائی تھی جانا چاہتے ہیں تو سب چھوڑ کر جانا پڑے گا. فرمایا چھوڑنا منظور ہے لیکن نبی کو چھوڑنا منظور نہیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے. قرآن کریم نے ان مہاجرین صحابہ کو فقیر کہا، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم. وہ مہاجرین فقراء جن کو نکالے گئے ان کے مکانوں سے، ان کے مالوں سے، اور یہ کیوں نکلے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کی رضامندی کے خاطر نکلے. صحابہ پر بڑے حالات تھے. ان حالات میں کوئی صحابی اگر اللہ کے نبی کے پاس اپنا کوئی سوال لے کر آتا تھا تو نبی علیہ السلام کے پاس جو قریب میں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے آپ ان سے فرماتے تھے کہ اس کی سفارش کرو تم مجھ سے، مانگنے آپ سے آئے ہیں، اور آپ فرماتے تھے کہ بھئی تم سفارش کرو اس کی، یعنی مجھے یوں کہو کہ حضرت ان کو دیجئے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے جو دینا ہے وہ تو میں اس کو دینے ہی والا ہوں، لیکن تم سفارش کرو گے تو تم بھی ثواب میں شریک ہو جاؤ گے. اب بھائی زبان ہی تو ہلانا ہے، ہمارا کیا چلا جائے گا اگر ہم کسی سے متعلق دو کلمے اچھے کہتے ہیں؟ بھئی یہ آدمی ضرورت مند ہے اور واقعتاً محتاج ہیں، آپ ان کا تعاون کر دیجئے. اگر میری زبان سے میری عزت سے کسی کا کام بنتا ہو تو ہمیں کر دینا چاہیے. وہ عزت کس کام کی جو اللہ کے نبی کی امت کے کام نہ آئے؟ وہ دولت کس کام کی جو اللہ کے نبی کی امت کے کام نہ آئے؟ اسی کو فرمایا ان ابی موسی الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اطاہ طالب حاجت, کوئی ضرورت مند اللہ کے نبی کے پاس آتا اور قریب میں اگر جلسہ بیٹھے ہوئے ہوتے بیٹھنے والے تو اللہ کے نبی ان لوگوں سے فرماتے تھے اشفعوا, اس کی سفارش کرو تم مجھ سے, تو جرو, اللہ کی طرف سے تمہیں ثواب دیا جائے گا. وَيَقْضِيَ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا حَبْ, اللہ تو اپنے نبی کی زبان سے جو دلانا چاہتے ہیں وہ دینے ہی والے ہیں, وہ تو ان کو ملے گا ہی, لیکن تم سفارش کرو اس کی. دوسری روایت ان ابی ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فی قصۃ بریرۃ وزوجہا, حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا باندھی تھی, اور نکاح ہوا تھا حضرت مغیث رضی اللہ تعالی عنہ سے. بریرہ خوبصورت تھی, مغیث ساولے رنگ کے تھے. بریرہ کو اس کے مولا نے یوں کہا, آقا نے جن کی یہ باندھی تھی یہ کہا کہ بریرہ تم ہم کو اتنا پیسہ دے دو تو ہم تمہیں آزاد کر دیں گے. اس کو کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں مکاتبت, مکاتب بنانا. یعنی اس زمانے میں غلام اور باندھی تھے ان کو کہا جاتا تھا کہ آقا کو اتنے پیسے دو وہ تمہیں آزاد کر دیں, اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے یوں فرمایا بلکہ خود اللہ نے فرمایا فَقَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا, اگر تم ان غلاموں میں اور باندیوں میں کوئی خیر دیکھتے ہو تو تم مفت میں اگر آزاد نہیں کر سکتے ہو, تمہاری ہمت نہیں ہو رہی ہے, تو کم سے کم اس غلام اور باندی سے پیسے لے کر ہی اس کو آزاد کر دو. خیر کا کیا معنی؟ ان میں صلاحیت ہے, اس میں ہنر ہے, علم والا ہے, تو پھر تم غلامی کراتے رہو گے تو اس کا ہنر کب کام آئے گا؟ اس کو آزاد کرو پیسے لے کر. حضرت سیرین رحمت اللہ علیہ جو محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کے والد ہیں, لوگ سیرین کو عورت سمجھتے ہیں, عورت نہیں ہے, مرد ہے, محمد ابن سیرین کے والد ہیں, اور محمد ابن سیرین محدث کبیر ہیں اور امام التعبیر ہیں, خواب کے بہت بڑے امام ہیں محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ. تبع تابعی, امام رویا ہے, خواب میں اللہ نے ان کو بڑی مہارت دی تھی. ایک آدمی نے آ کر سوال کیا حضرت سے کہ حضرت میں نے دیکھا کہ اپنے مکان میں آگ لگی ہے. حضرت نے فرمایا مکان کھودو خزانہ ملے گا. اور ایک آدمی نے کچھ وقت کے بعد آ کر خواب پوچھا کہ حضرت میرے مکان میں چارپائی کے قریب آگ لگی ہے, تو فرمایا جلدی گھر خالی کرو گھر گر جائے گا. ایک ہی خواب ہے لیکن دونوں کو الگ تعبیر. کسی نے فرمایا کہ حضرت حکمت اس میں, فرمایا پہلا جس نے خواب دیکھا تھا کہ آگ لگی ہے اس نے سردی کے موسم میں دیکھا تھا, اور سردی کے موسم میں آگ رحمت ہوتی ہے, معلوم ہوتا ہے کہ اس گھر میں سرخ چیزیں ہیں اور سرخ چیز خزانہ ہے سونا, معلوم ہوتا ہے کہ اس کو خزانہ ملے گا. اور دوسرے نے جو خواب دیکھا ہے وہ گرمی میں, اور گرمی میں آگ زحمت اور تکلیف ہے جو گھر کے گرنے کی طرف اشارہ ہے. تو امام رویا تھے, خوابوں کی تعبیر ان کے والد سیرین حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام تھے, بہت بڑے محدث ہیں, کوئی ایسے ہماری طرح لے بھاگو نہیں تھے, بہت بڑی شخصیت ہے, تابعی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے. حضرت انس سے بار بار کہتے تھے کہ حضرت مجھے آزاد کر دیجئے، میرے علم سے امت فائدہ اٹھاوے. محدث تھے وہ، لیکن حضرت انس بھی ان کے ہنر کو دیکھ کر آزاد ہی نہیں کرتے تھے. تو حضرت سیرین رحمت اللہ علیہ حضرت عمر کے پاس تشریف لے گئے، امیر المؤمنین کے پاس، اور فرمایا کہ حضرت میں معاملہ کتابت کرنا چاہتا ہوں میرے آقا حضرت انس سے، یعنی میں پیسے دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن وہ مجھے آزاد ہی نہیں کر رہے. تو حضرت عمر نے حضرت انس کو بلایا، فرمایا اس کو آزاد کرو، جو پیسے آپ کے ہو لے لو اس سے. فرمایا میں آزاد نہیں کروں گا. تو حضرت عمر نے ایک کوڑا مارا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف میں روایت ہے، زور سے کوڑا مارا، فرمایا آزاد کرو. قرآن کہہ رہا ہے فقاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا، اگر تم غلام میں خیر دیکھو تو اس کو آزاد کرو. تم قرآن کے خلاف کر رہے ہو. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ جی حضرت میں آزاد کر دیتا ہوں اس کو. تو بریرہ کو اس کے مولاؤں نے کہا کہ تم اتنے پیسے دو تو ہم تمہیں آزاد کرتے ہیں. اب بریرہ بیچاری غریب، اس کے پاس پیسے تھے نہیں. وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ دیکھو میرے مولاؤں نے مجھ سے یوں کہا ہے کہ اتنے پیسے دے دو تو آزاد ہے، میرے پاس اتنے پیسے ہیں نہیں، میں کہاں سے اپنی ذات کو آزاد کراؤں. تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اچھا میں تجھے خرید لیتی ہوں، تیرے پیسے میں دے دوں، میں خرید لوں اور میں اپنی طرف سے تجھے آزاد کرتی ہوں. اور غلام کو آزاد کرنے پر بڑا ثواب ہے. کتنا ثواب؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا میں کسی غلام کو آزاد کیا تو اس کے ایک ایک عضو کے بدلے میں آزاد کرنے والے کے ایک ایک عضو کو اللہ جہنم سے آزاد کرے گا. تو بہت بڑا ثواب ہے اس کا. بلکہ اللہ کے نبی نے یوں فرمایا کہ اگر نبوت نہ ہوتی اور یہ ساری باتیں میری نہ ہوتی تو میں بھی غلام ہوتا. حضرت نے یہاں تک فرمایا. تو غلام کی بڑی اور اس کو آزاد کرنے کی بڑی فضیلتیں ہیں. حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں تجھے خرید لیتی ہوں اور تجھے آزاد کرتی ہوں. خرید لیا، آزاد کر دیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر میاں بیوی دونوں غلام تھے، شوہر بھی غلام، بیوی بھی باندھی کسی کی، اور دونوں میں سے کوئی ایک آزاد ہو جاوے، تو اس صورت میں اب اختیار رہے گا کہ دونوں نکاح میں رہے یا نہ رہے. چونکہ پہلے غلام تھے تو ہم جنس تھے اس لیے رہنا ہے، لیکن جب ایک آزاد ہو گیا تو اب آزاد دوسرا غلام ہے. شوہر آزاد ہوا تو بیوی غلام، بیوی غلام آزاد ہوئی تو شوہر غلام. تو اب ایک آزاد اور ایک غلام نبھے گا نہیں. اس لیے شریعت نے یہ کہا کہ بھئی اچھی بات ہے، تم کو اختیار ہے، کوئی ایک کو آزادی مل جائے تو اب چاہے رہو چاہے علیحدہ ہو جاؤ. حضرت بریرہ جیسے ہی آزاد ہوئی تو شوہر تو غلام تھے حضرت مغیث، تو بریرہ نے کہا میں تم سے رہنا نہیں چاہتی ہوں. چونکہ ویسے بھی مغیث کالے تھے تو بریرہ کو تھوڑے بھاتے بھی نہیں تھے، لیکن غلامی کی وجہ سے معاملہ چل رہا تھا. اب جیسے ہی آزاد ہوئی فرمایا میں رہنا نہیں چاہتی. حضرت مغیث اتنے دیوانے تھے بریرہ کے، بیوی کے اتنے دیوانے تھے کہ مدینہ کی گلیوں میں پریشان گم رہے تھے. حضور نے جب دیکھا مغیث کو تو اپنے چچا عباس سے فرمایا کہ یا امی، چچا دیکھو نا، مغیث تو دیوانہ گھوم رہا ہے اور بریرہ کو پڑی بھی نہیں ہے اس کی. اللہ کے حبیب نے بریرہ کو بلایا، جو یہاں روایت اب آگئی ہے، لیکن یہ روایت تب سمجھ میں آئے گی جبکہ یہ اگلا مسئلہ سمجھو. بریرہ کو بلایا اور بریرہ کو یہ کہا کہ بریرہ مغیث کے نکاح میں چلی جانا. حضرت نے فرمایا مغیث کے نکاح میں چلی جا، رہو نا اس کے ساتھ. فرمایا فی قصت بریرہ و زوجہا قال لہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لو راجاتی ہی، ذرا رجوع کر لے، چلی جا مغیث کے پاس. قالت یا رسول اللہ تامرونی، تو فرمایا کہ یا رسول اللہ تمہارا حکم ہے یا مشورہ، یعنی آپ مجھے حکم کر رہے ہیں جانے کے لیے یا مشورہ دے رہے ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ میں حکم تو نہیں کر سکتا ہوں شریعت کے خلاف، جب اللہ نے تجھے اختیار دیا ہے تو میں زبردستی تو نہیں کر سکتا ہوں تجھے، لیکن ہاں میں تجھے مشورہ دے رہا ہوں، انما اشفع، میں تجھے سفارش کر رہا ہوں مغیث کی طرف سے کہ تُو چلی جا اس کے ساتھ. تو کہنے لگی لا حاجت لی فی, اگر اللہ کے حبیب حکم ہے تو اب بھی جانے کے لئے تیار, لیکن اگر آپ کا مشورہ ہے تو آپ کا مشورہ میں قبول نہیں کرتی. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں فرمایا. یہاں تو اتنا مسئلہ ثابت کرنا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مغیث کی طرف سے سفارش کی. معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کے نکاح میں بھی توڑنے کے مسائل آ رہے ہو تو کوشش کرو کہ سفارش کر کے جوڑ پیدا ہو جائے, توڑ کا مسئلہ نہ ہو. اس لیے کہ یہ مسئلہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے, بہت خطرناک. توڑ کا مسئلہ جو ہے نا, اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ابغض المباحات الطلاق, اللہ کی نظر میں جتنے کام دنیا میں حلال ہوئے ہیں ان حلال کاموں میں سب سے زیادہ اللہ کو جس پر غصہ آتا ہے وہ طلاق ہے. اور طلاق تو میں شاید اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ طلاق جو ہے وہ تو ایمرجنسی ایگزٹ ہے, یہ تو انتہائی درجے میں جب کوئی راستہ نہیں نکل رہا ہے اور نباہ نہیں ہو رہا ہے اور دونوں طرف سے معاملے بگڑتے جا رہے ہیں, تو اس صورت میں آپ ایمرجنسی دور کو استعمال کر لیں, ورنہ بلا وجہ طلاق کو کھیل بنا دینا. اسلام زور کو کتنا چاہ رہا ہے. امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ سے کسی نے سوال فرمایا کہ حضرت میاں بیوی دونوں غیر مسلم تھے اور دونوں میں سے کوئی ایک اسلام لے آیا تو کیا نکاح توڑ دیں گے, ابھی دوسرا مسلمان نہیں ہوا ہے, تم دونوں کے نکاح توڑ دے. حضرت نے فرمایا نہیں, نکاح مت توڑو, جو ابھی اسلام نہیں لایا اس سے کہو کہ بھائی اسلام لے آؤ, اس کو بھی سمجھاؤ. اگر وہ سمجھ جاتا ہے اور وہ بھی ایمان لے آتا ہے تو ان کے وہی سات پھیرے والے نکاح کو اسلام نے باقی رکھا, نئے نکاح کی کوئی ضرورت نہیں, تمہارا پرانا نکاح منظور ہے جو تم نے دور جاہلیت میں کیا دور کفر میں کیا, اسلام اس کو باقی رکھتا ہے. ہاں اگر دوسرا قبول کرنے سے منع کریں تو اب توڑ کرو, اس لیے کہ اب تو مسلم اور غیر مسلم ساتھ رہ نہیں سکتے, اب توڑ کرو. کس نے فرمایا حضرت حکمت کیا ہے اس میں, تو حضرت نے بڑی عجیب حکمت بیان فرمائی. حضرت نے فرمایا امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہ جیسے ہی کوئی ایک مسلمان ہوا اور تم نے توڑ کا فیصلہ کر دیا تو یہ شور ہو جائے گا کہ اسلام توڑ کرواتا ہے, حالانکہ اسلام توڑ کے لیے نہیں آیا, اسلام تو جوڑ کے لیے آیا ہے. اس لیے پہلے دوسرے پر اسلام پیش کرو, اگر لے آتا ہے دونوں کو باقی, نہیں لایا تو اب توڑ کریں گے, لیکن اب یہ کہا جائے گا اسلام نے توڑ نہیں کرایا, اس نے خود اپنی ذات سے توڑ کیا, تو اسلام کی طرف نسبت نہیں ہوگی. تو حقیقت حال یہ ہے, یہ حضرت بریرہ کے واقعات سے تو بہت مسائل علماء نے نکالے ہیں, بہت سارے مسائل. حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہاں حضور تشریف لے گئے, یہ آزاد ہو گئی تھی, حضرت عائشہ ہی نے آزاد کیا تھا, حضرت عائشہ کے وہاں بار بار آتی بھی رہتی تھی. اسی لیے جب حضرت عائشہ پر الزام لگا تھا تو اللہ کے حبیب نے جن لوگوں سے تحقیق کی تھی گھر کے مسئلے میں کہ بھئی تمہیں عائشہ کے باب میں کوئی مسئلہ, تو عورتوں میں جن جن لوگوں سے تحقیق کی تھی ان میں یہ بریرہ بھی ہے, چونکہ بریرہ حضرت عائشہ کے پاس کثرت سے آتی تھی, تو حضرت نے ان کو بھی بلایا تھا اور بلا کر یوں کہا تھا کہ بریرہ تم بار بار گھر میں آتی ہو, تم نے عائشہ کی طرف سے کوئی خیانت دیکھی ہے, یعنی کسی کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ؟ حضرت بریرہ نے فرمایا بالکل نہیں, کوئی عیب نہیں عائشہ میں, ہاں ایک ذرا سی بات ہے. فرمایا کیا بات ہے؟ فرمایا کمسن بچی ہے, 12 سال کی تو تھی, اس لیے کہ 9 سال میں تو نکاح ہوا تھا, جب الزام لگا تب 12-13 سال کی عمر تھی. فرمایا کمسن بچی ہے, آتا گھومتے گھومتے سو جاتی ہے, بچوں کا حال یہی ہوتا ہے, آتا گھومتے گھومتے سو جاتی ہے, بکری آتی ہے آتا کھا جاتی ہے, اور یہ تو اس کے بھول پنے کی طرف اشارہ ہے, خرابی کی طرف اشارہ نہیں, یعنی عائشہ بھولی ہے, یہ بتانا تھا. تو بڑا تعلق تھا بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ان کے مکان پر گئے, بریرہ کے مکان پر, تو حضرت بریرہ نے ایک برتن میں کھجور دیے,
تو حضرت نے فرمایا کھجور کیا کھلاتی ہے, وہ ہاندی میں کیا ہے, چولہے پر کیا ہے. امام بخاری نے مسئلہ مستنبر فرمایا کہ بے تکلفی ہو تو مانگ سکتے, لیکن بے تکلفی ہو تو, اگر بے تکلفی نہیں تو خاموکا کے لیے نہ مانگے ورنہ بوجھ بنو گے. بے تکلفی میں ہدیہ مانگ سکتے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں تشریف لے جا رہے, چلے مسئلہ آیا تو اس کی وضاحت کر دوں. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے, صحابہ کی جماعت تھی پوری. رات ایک بستی میں قیام کیا, بستی والوں سے کہا کہ بھئی تم ہمارا نظام کرو کھانے پینے کا, مطلب مفت میں نہیں, ہمیں سودا دو. بستی والے اصل میں غیر مسلم تھے, کوئی مدد نہیں کی. خیر صحابہ نے جوں تو اپنی رات کا مسئلہ حل کیا. رات میں اس بستی کے چودھری اور سرپنچ کو کسی موزی جانور نے کاٹ لیا. تو یہ دورے دورے آئے, بخاری شریف کی روایت ہے, یہ دورے دورے آئے کہ بھئی تم میں کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے جو ہمارے سرپنچ کو کسی موزی جانور نے کاٹ لیا ہے, تو ذرا دم وم کر دے. تو ابو سعید نے فرمایا کہ ہاں میں جانتا ہوں. ابو سعید خدری امام تھے, امیر تھے, فرمایا میں جانتا ہوں. فرمایا چلیے. تو حضرت نے فرمایا کہ میں جھاڑ پھونک تو کروں گا لیکن بکریوں کا ایک ریور لوں گا. ایک ریور کا معنی 30 بکریاں, ایک ریور لوں گا میں. فرمایا ٹھیک ہے ہم دے دیں گے. اب آئے, حضرت نے سورہ فاتحہ شریف پڑھ کر کے دم کیا اور اللہ نے اس زہر کو ختم کر دیا. 30 بکریاں لے لی. اب 30 بکریاں تو لے لی لیکن اب کیا کریں, کھاویں یا نہ کھاویں, مسئلہ یہ آ گیا. فرمایا پہلے اللہ کے نبی سے معلوم کریں گے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر سارا واقعہ بیان کیا, حضرت اس طرح کا واقعہ ہوا اور ہم نے جھاڑ پھونک کی اور اس طرح پر اچھا ہو گیا اور یہ 30 بکریاں ہم نے لی ہے. حضرت نے فرمایا کھاؤ, اور بے تکلفی میں فرمایا میرا بھی حصہ رکھیو. ساتھ ساتھ فرمایا میرا بھی حصہ رکھیو. بے تکلفی ہو تو کہہ سکتے ہیں, ورنہ خاموں کا کسی کے گھر پہ زبردستی کے مہمان نہ بنو. ہاں بے تکلفی ہے تو جیب سے جھوٹ بھی لو. اگر بہت زیادہ دوستی ہے تو ہدیہ مانگنا بھی جائز ہے, سامنے سے مانگو کہ لاؤ بھائی, لیکن بے تکلفی ہے تو اللہ کے حبیب سے یہ ثابت ہے. اب اس روایت میں تو بہت سارے مسائل ہیں جو میں نے ابھی چھیڑ دیا. ابو سعید خدری والی آیا, عبادتوں پر اور طاعت پر معاوضہ لیا جا سکتا ہے؟ مسئلہ کھڑا ہوا اس لیے کہ یہ الحمد شریف پڑھنے پر 30 بکریاں لی اور حضرت نے اجازت بھی دے دی, بلکہ حضرت نے فرمایا میرا بھی حصہ رکھنا. تو کیا عبادت پر اور طاعت پر بدلہ لیا جا سکتا ہے؟ نماز پر بدلہ کہ میں نماز امام ہوں تو امامت کا معاوضہ, مؤذن کا معاوضہ, پڑھانے کا معاوضہ لیا جا سکتا ہے؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ, امام احمد, مالک, سب علماء فرماتے ہیں کہ بالکل لیا جائے گا, اور دلیل یہی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث. لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہ, عبادت کے بدلے میں معاوضہ نہیں. مفت میں امامت کراؤ, مفت میں مؤذن بنو, مفت میں پڑھاؤ, اس کا معاوضہ نہیں. اور دلیل یہ پیش کی کہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بچے کو قرآن ختم کرایا تو بچے کے باپ نے کمان ہدیے میں دیا. وہ حضرت کے پاس لے کر آئے کہ یا رسول اللہ میں نے قرآن پڑھایا تو مجھے یہ کمان دیا. حضرت نے فرمایا واپس کر, جہنم کا توک بنے گا. واپس کروایا. امام صاحب فرماتے نہیں لے سکتے. اب دو روایتیں سامنے ہو گئی, ادھر ابو سعید خدری کی روایت یہ بتا رہی ہے کہ لے سکتے ہیں, ادھر حضرت ابو قتادہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نہیں لیں گے. لیکن یاد رکھو, امام صاحب نے تو منع کیا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے, لیکن پچھلے احناف نے, یعنی متاخرین احناف, بعد والے, علامہ قاسانی, صاحب بحر الرائے, ہمارے جتنے اکابر ہیں, ان سب نے پھر اجازت دے دی اور یہ کہا کہ عبادت پر تنخواہ لے سکتے ہیں, اس لیے کہ اگر تنخواہ نہ لینے کا فیصلہ کریں تو یہ سارے مسائل ٹھپ ہو جائیں گے. امامت کرانے والا کوئی نہیں ملے گا, اذان والا کوئی نہیں ملے گا, پڑھانے والا, تو دین غائب ہو جائے گا. اس لیے متاخرین حنفیہ نے فتویٰ دیا امام شافعی وغیرہ کے قول پر, لے سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. اب ایک مسئلہ اور سنو جو بہت کام کا ہے. یہاں دو روایتیں سامنے ہو گئی. ابو سعید خدری کی روایت میں حضرت نے فرمایا لے لیا اچھا ہوا چلو کھا لو میرا بھی حصہ, اور حضرت ابو قتادہ کو منع کیا. علماء نے عجیب بات نکالی دونوں کے درمیان, اس لیے کہ حضور کے کلام میں تکراؤ تو ہوتا نہیں, وہ تو اوپر سے لے کر بولتا ہے, پھر یہ کیسے ہوگا. مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی اگر تلاوت کہیں کی جائے بنیت عبادت, جیسے مثلا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے قرآن خوانی کی جا رہی ہے, تو یہ بنیت عبادت ہے. اگر بنیت عبادت جیسے تراوی میں قرآن کا مسئلہ وہ عبادت ہی ہے, اگر بنیت عبادت قرآن کریم کو پڑھا جا رہا ہے اس صورت میں اس کے بدلے میں تو کوئی نہیں لے سکتے, لیکن اگر دنیاوی نیت سے قرآن پڑھا جا رہا ہے تو اس کے بدلے میں لینے کی اجازت ہے. یہ جو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا تھا یہ عبادت کی نیت سے نہیں پڑھا تھا, علاج و معالجہ کی نیت سے پڑھا تھا, اور علاج و معالجہ یہ دنیا کی چیز ہے, تو علاج کی نیت سے پڑھا تھا. یہی سے مسئلہ معلوم ہوا. علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر ایصال ثواب کی نیت سے پڑھ رہے ہیں قرآن تو ان کا بدلہ تو کچھ نہیں, حتیٰ کہ ان کے گھر کھانا بھی نہ کھائیں, لیکن اگر دکان کا افتتاح کرا رہے ہیں قرآن خوانی سے, مکان کا افتتاح کرا رہے ہیں, تو یہ امور دنیا میں سے ہیں, اس کے بدلے میں اگر قرآن پڑھنے والا کھانا بھی کھاتا ہے پیسے لیتا ہے تو جائز ہے, امور دنیا کے باب میں لینا جائز ہے, لیکن شریعت اور طاعت اور عبادت کے باب میں بدلہ لینے کی اجازت نہیں ہے. بہرحال یہ مسئلہ دقیق ہے اور بہت گہرائی ہے اس میں, جتنا آپ کی سمجھ میں آیا اتنا ہی میں نے سمجھایا ہے, باقی اس کے اندر بہت لمبا چوڑا مسئلہ ہے. یہاں سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ جھاڑ بھوک والوں پر بڑا اشکال ہوتا ہے کہ یہ پیسے لے رہے ہیں, تو بھائی ابو سعید خدری کی روایت سے تو جواز نکل آیا کہ لے سکتے, لیکن جھاڑ بھوک والوں کو بھی چاہیے کہ صحیح ڈھنگ کا جھاڑ بھوک ہو, دھوکہ نہ ہو, ورنہ تو دھوکے کی کمائی ہو جائے گی. کچھ نہیں ہے اور کہہ رہے ہیں شہر ہیں, کچھ نہیں ہے اور کہہ رہے ہیں آسیب ہیں, یہ دھوکے کی کمائی ہوئی, اور دھوکے کی کمائی کھانے کی اجازت نہیں ہو سکتی ہے, قطعاً دھوکہ دینے کی اجازت نہیں ہے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکہ دینے سے منع فرمایا ہے. اگر واقعتاً وہ عامل ہے, صحیح تشخیص ہے اس کی, صحیح جانتا ہے وہ, صحیح علم ہے, تو اس صورت میں تو اس کو لینے کی اجازت اس روایت کی بنیاد پر ہوگی, لیکن عموماً آج ایسا نہیں ہے کہ صحیح تشخیص کرنے والے موجود ہو, سراسر دھوکے ہی دھوکے ہوتے ہیں, بیماری ہوتی ہے اور جادو بتایا جا رہا ہے, اور نام بھی رشتہ داروں ہی کے لیے جاتے ہیں تاکہ توڑ ہو جائے, نفرتیں ہو جائے, اور یہ شیطان کا مکر ہے, شان ہے, اور شیطان ہمیشہ توڑ ہی کراتا ہے. یہ ایک بدترین خصلت ہے. دھوکے بازی کے بدلے میں پیسے لینے کی اجازت نہیں ہوگی, قطعاً اس کا جواز نہیں ہو سکتا ہے. بہرحال اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم بریرہ کے وہاں تشریف لے گئے, تو فرمایا وہ ہاندی کھجور کھلا رہی ہے, ہاندی میں کیا ہے؟ بولا فرمایا یا رسول اللہ وہ تو صدقے کا گوشت ہے, یعنی میں غریب ہوں تو کسی نے مجھ کو صدقہ کیا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لک صدقۃن ولنا ہدیۃن, مطلب تو غریب ہے, تجھے صدقہ کیا, تو مالک ہو گئی, اب تو مجھے کھلانا چاہے تو کھلا سکتی ہے. ڈائریکٹ تو آپ نہیں کھا سکتے تھے, لیکن غریب جب اس کا مالک ہو جائے اور مالک ہونے کے بعد کسی مالدار کو کھلا رہا ہے کوئی عرض نہیں, جائز ہے. مثلا ہم نے غریب کو 100 روپے دیے, وہ مالک ہو گیا, اگر یہ 100 روپے زکات کے میں سیدھا آپ کو دوں تو اجازت نہیں, مالدار کو زکات, لیکن میں نے غریب کو دیا اور وہ غریب مالک بن کر کے اب دے رہا ہے آپ کو, کوئی عرض نہیں, وہ مالک بن چکا ہے, وہ اس 100 روپے میں سے آپ کو دعوت کر رہا ہے, کوئی عرض نہیں, اب کھانا, بلکہ جس نے زکات دی ہے اس کی بھی دعوت کر رہا ہے تو وہ بھی کھا سکتا ہے, چونکہ وہ تو مالک ہو چکا ہے نا, تو مالک ہو جانے کے بعد معلوم ہوتا ہے ملکیت کے بدلنے سے حکم بدل جاتا ہے. یہاں سے مسئلہ معلوم ہوا کہ ملکیت جب بدل گئی تو حکم بدل جاتا ہے. تو یہ حضرت بریرہ کی روایت سے تو علماء نے بہت زیادہ مسائل کا استنباط فرمایا, اس میں ایک یہ بھی مسئلہ نکالا ہے. بہرحال ان دونوں روایتوں سے یہ پتا چلا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کی سفارش کریں, اگر ہمارا چلتا ہو, کوئی ہماری بات سنتا ہے, تو ہمیں سفارش کرنی چاہیے, ممکن ہے ہماری سفارش کسی کے دل میں اتر جائیں اور کوئی ان کا تعاون کر دیں, اللہ تعالیٰ کسی کا کام بنا دے. بابن الاصلاح بین الناس. امام نووی رحمت اللہ علیہ آگے یہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا ایک کام یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان صلح کراؤ, سفارش کے ساتھ ساتھ صلح کراؤ, جوڑ پیدا کرو, ایک دوسرے کے خلاف باتیں نہ کرو, ایک دوسرے کو ملانے کی باتیں کرو. اللہ تعالیٰ فرماتے لا خیر فی کثیر من نجواہم, تمہاری اکثر خلوتوں کی مجلس میں, پرائیویٹ مجلسوں میں اللہ کہتا ہے کوئی خیر نہیں ہوتا ہے, چونکہ وہ جانتا ہے کہ ہماری مجلسیں غیبتیں والی ہی ہوتی ہے, جس نے پیدا کیا ہے وہ جانتا ہے نا. اس لیے کہا کہ تمہاری نجی مجلسیں, پرائیویٹ مجلسیں, اس میں کوئی خیر نہیں ہوتا ہے, اللہ کہہ رہا ہے. عام طور پر وہ غیبتوں سے, برائیوں سے بھری ہوتی ہے, مگر ہاں تمہاری وہ مجلسیں بہت اونچی ہے. الا من امر بصدقتی, جس کے اندر صدقہ زکوٰۃ وغیرہ کی باتیں ہو, او معروف, یا اچھے کام سے متعلق باتیں ہو, او اصلاح بین الناس, یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کی باتیں ہو. یہ مجلس تمہاری, اللہ ان مجلسوں کی تعریف کر رہا ہے کہ تمہاری یہ مجلس بڑی اچھی ہے. دوسری آیت میں فرمایا والصلح خیر, یہ میاں بیوی کا مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی شوہر کی آنکھ کہیں اور لڑ گئی, آنکھ لگ گئی, اور یہ بیوی جو ہے اس سے اب دور ہونے لگا, تو یہ بیوی یوں کہے کہ تمہیں اللہ کا واسطہ ہے, مجھے میرا کوئی حق نہ دو, مجھے کفالت بھی نہیں چاہیے, مجھے کپڑے بھی نہیں, مجھے خرچہ بھی نہیں, میں سب اپنے باپ سے لاؤں گی, لیکن کم سے کم مجھے طلاق نہ دو, میں دروازہ بدلنا نہیں چاہتی, مجھے یہیں رہنے دو. اللہ کہتا ہے کہ انسان کی طبیعت میں لالچ ہے. وحضرت الانفس الشح, شح کا معنی لالچ ہے, بخیل ہے انسان. فرمایا جب عورت یہ کہے گی نا تو پھر مرد تیار ہو جائے گا کہ اچھا پڑی رہے, چونکہ اس کی طبیعت ہے, وہ دینے کے مسائل تھے, اس لیے نکالنے کو سوچ رہا تھا کہ دو کو کہاں دوں گا, اس کو نکالو تو اس کو لے آؤں. لیکن جب یہ پہلی بیوی یوں کہہ رہی کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے, مجھے رہنے دے, میں دروازہ بدلنا نہیں چاہتی ہوں, تو اللہ کہتا ہے کہ بیوی جب یہ آفر کرے گی تو شوہر خود بخود نرم ہو کر کے رکھ لے گا کہ اچھا رہ, پڑی رہ گھر میں. آگے اللہ فرماتے وصل و خیر, عورت کو یہ کہا ہے کہ طلاق لینے کے بجائے صلح کر لینا بہتر ہے. کیوں دروازے بدل رہی ہے, چوکھتیں کیوں بدل رہی ہے, ایک ہی جگہ رہ, وصل و خیر, آج نہیں تو کل کبھی نہ کبھی تو اس کو شعور ہوگا کہ اس بیچاری نے میری خدمت کتنی کی ہے اور اسی سے میری اولاد ہوئی ہے, یہ دوسری تو کھانے کے لیے آ رہی ہے, میں کیوں اس بیچاری کو نکالوں. کبھی نہ کبھی تو اس کے دل میں آئے گا, تب یہ تیرے سارے حقوق پھر دوبارہ دینا شروع کر دے گا. اس لیے فرمایا وصلح خیر. تیسری آیت میں فرمایا فتق اللہ واصلحوا ذات بینکم, اللہ سے ڈرو اور لوگوں کے درمیان صلح کراؤ. چوتھی آیت میں فرمایا انما المؤمنون اخوة, مسلمان مسلمان کے بھائی ہے, فاصلحوا بین اخویکم, تم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ. آج معاف فرمائیں, ہمارا طبقہ لوگوں کے درمیان توڑ دیکھنے کے لیے مرا جا رہا ہے کہ کب توڑ ہو اور ہمیں خوشیاں, کسی کی بیٹی کا کب ٹوٹے, کسی کے بیٹے کا کب ٹوٹے, دو بھائی کب علیحدہ ہو جائیں, باپ بیٹے کب علیحدہ. آج ہم لوگوں کے طور کے مسائل پر خوش ہو رہے ہیں, اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم کسی طرح بھی جوڑ کراؤ. آگے اتنی ساری روایات لا رہے ہیں کہ ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل سلامہ من الناس علیہ صدقہ, کل یوم تطلع فیہ الشمس, فرمایا روزانہ سورج طلوع ہوتا ہے تو تم اپنے ہر جوڑ کے بدلے میں صدقہ دو. اب کوئی دے سکتا ہے ہر جوڑ کے بدلے میں؟ ہمارے تو 307 جوڑ ہیں, روزانہ صدقہ کہاں سے لائیں گے اتنا سارا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں کچھ عمل بتا رہے ہیں, ان عمل کو کرو گے تو تمہارے پورے بدن کی طرف سے صدقہ ہو جائے گا. کیا عمل؟ دلوں پر باندھ کر لے جاؤ. پہلا فرمایا تعدل بین الاثنین صدقۃ, دو آدمیوں کے درمیان صلح کرا دو صدقہ ہو جائے گا. دوسرا فرمایا تعین الرجل فی دابتہ فتحملہ علیہا فی دابتہ فتحملہ علیہا, کسی آدمی کی مدد کر دے اپنی سواری پر سامان اٹھا لے اس بیچارے غریب کا جس کے پاس سواری نہیں ہے, اللہ تجھے صدقے کا ثواب عطا کرے گا. تیسرا وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ, کسی کو اچھی بات میٹھی بات بھلی بات دل دکھانے والی بات نہ ہو. آج تو ہماری زبانیں بھی ڈنکیلی بنی ہوئی ہے جو سانپ سے زیادہ خطرناک ہے. سانپ ڈنک مارتا ہے نا تو یہ تو اچھا بھی ہو جاتا ہے, لیکن ہمارے زبان کے ڈنک اچھے نہیں ہوتے. ایک شاعر نے عربی میں یوں کہا جراحات السنان لہلتیام ولا يلتام ما جرح اللسان, فرمایا تلوار کے زخم اچھے ہو جاتے ہیں لیکن زبان کے زخم اچھے نہیں ہوتے. ہماری زبانیں دنکیلی بنی ہوئی ہیں. فرمایا اچھی بات کرو, محبت کی بات کرو, دل توڑنے والی باتیں نہ کرو, دل دکھانے والی باتیں نہ کرو. والکلمۃ الطیبۃ صدقۃ, اس پر بھی اللہ صدقے کا ثواب عطا کرے گا. وبکل خطوۃ تمشیھا الی الصلاۃ صدقہ, ہر قدم جو تمہارا مسجد کی طرف اٹھ رہا ہے اس ہر قدم پر بھی صدقے کا ثواب. فجر کی نماز میں چل رہے ہیں ہر قدم پر اللہ صدقے کا ثواب دے رہا ہے. وَتُمِیتُ الْعَزَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةً, راستے سے تکلیف دے چیز کو اگر تم نے ہٹا دیا اللہ اس پر بھی صدقے کا ثواب عطا کرے. کتنے سارے صدقے کی چھوٹی چھوٹی باتیں, کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہے. فرمایا اس پر اللہ تعالیٰ صدقے کا ثواب عطا کرے گا. دوسری روایت میں فرماتے ان ام کلثوم بنت عقبہ ابن ابی معیط رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, یہ عتبہ ابن ابی معیط حضور کا کتنا بڑا دشمن تھا, احد میں مارا گیا, بدر میں مارا گیا ہے, بہت بڑا دشمن مکہ کا. اور بیٹی دیکھیے ام کلثوم صحابیہ ہے اور نبی سے حدیث بیان کر رہی ہے. فرمایا سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس, وہ آدمی جھوٹا نہیں جو صلح کے لیے کچھ ذرا سا جھوٹ بول دیتا ہے. آگے فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے تین مسئلوں میں تمہیں جھوٹ بولنے کی اجازت, حالانکہ جھوٹ بولنا کتنا خطرناک ہے. فرمایا انسان جب جھوٹ بولتا ہے نا تو اس کے منہ سے جھوٹ کی جو بدبو آتی ہے فرشتے اس سے دور بھاگ جاتے ہیں, کوسوں میل معلوم ہوتا ہے جھوٹ کی بدبو بہت دور تک جاتی ہے, کتنی خطرناک چیز ہے. لیکن اس کے باوجود تین جگہوں پر اجازت دی. نمبر ایک, صلح کرانے کے لیے میں ان سے کہوں کہ بھائی تم خاموں کا ان کے بارے میں بدزن ہو رہے ہیں, وہ تو تمہاری تعریف کر رہے تھے, حالانکہ کوئی تعریف واریف نہیں تھی, لیکن ہم یوں کہ وہ تو تمہاری تعریف کر رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی بڑے اچھے آدمی ہیں لیکن ہمارا ہی قصور ہو گیا, ذرا دو چار میٹھی میٹھی اس کی طرف سے کہہ دو. اور ان کو جا کر یہ کہو کہ آج فلاں صاحب ملے تھے, وہ آپ کی تعریف کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ بھائی وہ تو بھلے اچھے آدمی ہیں لیکن میں ہی نکما نکلا, کہ ان کے سامنے جا کر ان کی تعریف کر دو, یقیناً اللہ ایک دن میں صلح کرا دے گا. فرمایا صلح کے لیے تھوڑا بہت اس طرح کی باتیں کرنے کی ضرورت پڑے کرو, نبی علیہ السلام نے اجازت دی. نمبر دو, اور دوسری جگہ کہاں پر؟ فرمایا میدان لڑائی میں, میدان جہاد میں. لشکر چھوٹا سا ہے, دشمن بہت ہے, تو زور سے چلاؤ پیچھے اے لوگو تم کہاں ہو, آتے نہیں ہو ابھی, حالانکہ پیچھے کوئی نہیں ہے لیکن ایک روک ڈالنے کے لیے. فرمایا جائز ہے. اور تیسرا, عورت کی رضامندی کے لیے مرچ مسالے کی تھوڑی سی اجازت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عورت کا مزاج ہے, وہ آپ کی محبت کی بھوکی ہے. آپ یوں کہہ دیں گے کہ میں یہ کپڑا 25 روپے کا لایا ہوں تو اگرچہ قیمتی ہوگا لیکن اس کے دل میں 25 روپے کی بنیاد پر وقعت نہیں ہوگی. ہاں آپ 100 روپے کا پہنتے ہیں, میرے 25 روپے کا لایا, حالانکہ 25 روپے کا بھی قیمتی ہے. اب اس سے کہیے کہ یہ 100 روپے کا کپڑا ہے, یہ تو دکان والا پہچان والا تھا تو کچھ رعایت کر دی, باقی 100 روپے کا یہ کپڑا ہے, بیچاری خوش ہو جائے گی. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین جگہوں پر حتیٰ کہ عورت کو بھی اجازت دی کہ اپنے شوہر کو راضی کرنے کے لیے تو بھی کچھ بول دے، لیکن رضامندی کے لیے، بگاڑ کے لیے نہیں، غلط کام کے لیے نہیں، دل جیتنے کے لیے. ان تین جگہوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صلح کرانے کی کتنی زبردست اہمیت ہے. تیسری روایت میں فرمایا انا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوت خصوم بالباب. یہ ایک مفصل روایت ہے، اس کا ٹکڑا ہے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ شریفہ میں تھے اور مسجد اپنے کمرے سے باہر، اپنے مکان سے باہر دو آدمیوں کے لڑنے کی آواز آئی. حضرت جلدی جلدی نکلے باہر تو دیکھا کہ کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ترا مسئلہ ہو گیا تھا. مسئلہ یہ تھا کہ کعب کے پیسے باقی تھے عبداللہ ابن حضرت کے پاس، اور عبداللہ ابن حضرت دیتے نہیں تھے، بن نہیں پا رہے تھے، دیتے نہیں تھے. تو کعب ابن مالک نے مسجد ہی میں پکڑ لیا ان کو، فرمایا پیسے لاؤ. عبداللہ ابن حضرت کہنے لگے نہیں ہے. تو ذرا دونوں کی آواز بلند ہو گئی، اللہ کے حبیب باہر نکلے. بعض روایتوں میں ہے کہ یہ شب قدر تھی، اللہ کے حبیب باہر نکلے اور حجرے سے مطلب وہ حجرہ نہیں، اگر شب قدر تھی تو پھر وہ خیمہ جو مسجد میں لگایا گیا تھا اعتکاف کے لیے، شب قدر تو آخری حجرے میں حضرت اعتکاف فرماتے، اس صورت میں حجرے سے مطلب وہ خیمہ چتائی کا، اپنے خیمے سے باہر نکلے یا اپنے حجرے سے باہر نکلے. اور دونوں میں صلح کرائی. کیسے صلح کرائی؟ کعب ابن مالک کا واقعہ سنا، فرمایا یا رسول اللہ میرے اتنے پیسے باقی، لمبی مدت ہو گئی یہ دے نہیں رہے. عبداللہ ابن عبد نے کہا حضرت میں بڑی کوشش کر رہا ہوں، بازار جو روزانہ حمالی کرنے جاتا ہوں کہ کچھ ملے، لیکن مقدر ہے کہ مجھے کچھ نہیں مل رہا ہے، میں کیا کروں؟ تو اللہ کے حبیب نے صلح فرمائی. کعب ابن مالک کو یوں اشارہ کیا، آدھا لے لو، آدھا معاف کر دو. اور عبداللہ ابن حضرت سے فرمایا آدھا دے دو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صلح کروا دی. صلح بہت بڑی چیز ہے. معلوم ہوتا ہے قرض میں، نکاح میں جھگڑے ہو جائیں تو توڑ کے مسائل کے بجائے جوڑ کی کوشش کرو، کسی طرح ان کی جوڑ ہو جائے. یا طلاق ہو چکی ہے، اب عورتوں کے چکر چل رہے ہیں، ان کو سمجھائیں عورتوں کے چکر کے بجائے صلح کر لو. تمہارے پیسے وکلا کھا جائیں گے، تمہارے پیسے کورٹ میں ضائع ہو جائیں گے، تمہارے پیسے برباد ہوں گے، اس کے بجائے تم خود صلح کر لو، اتنے پیسے تمہاری اولاد کے کام میں آئیں، کیوں عورتوں کے چکر میں پڑے ہوئے؟ صلح کرانے کی کوششیں کرے. بس صلح خیر، اللہ کے نزدیک صلح ایک بہترین چیز ہے. تو اللہ کے حبیب نے پھر اس میں آگے ایک جملہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں تو نکلا تھا شب قدر بتلانے کے لیے، اللہ نے مجھے بتائی تھی شب قدر، لیکن تم دونوں کے جھگڑے کی وجہ سے اللہ نے مجھ کو بلا دی. فرمایا کہ اب کون سی رات ہے وہ تو بلا دیا، لیکن اتنا یاد ہے کہ آخری عشرے میں ہے، ورنہ پہلے اللہ کے نبی کو بتا دیا تھا کہ وہ کون سی رات ہے. لیکن بلانے میں بھی حکمت ہے اللہ کی، اگر وہی رات ہوتی تو ہم سب اسی رات کو جاتے اور پھر سو جاتے، بالکل عبادت نہ کرتے. تو اس کو چھپا دیا اللہ نے تاکہ ہو سکتا ہے 21 ہو، 22 ہو، 23 ہو، اس بہانے کم سے کم آخری عشرہ تو جاگ لیں گے. اس لیے اللہ کے چھپانے میں بھی حکمتیں ہیں، اللہ کا کوئی امر حکمت سے خالی ہوتا ہی نہیں. فرمایا کہ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جھگڑا اتنی بدترین چیز ہے کہ شب قدر کی تعین اٹھا لی اللہ تعالیٰ نے. آگے چوتھی روایت میں عن ابی العاص سہل ابن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلغہ ان بنی عمر ابن عوف، لمبی روایت ہے میں اس کو مختصر آپ کو سمجھاؤں. بنو عمر ابن عوف، بنو عمر ابن عوف کس کو کہتے ہیں؟ قبا. قبا جو ہے نا اس کو بنو عمر ابن عوف کہتے تھے اس زمانے میں. قبا میں دو آدمیوں میں جھگڑا ہو گیا تھا، بلکہ دو قبیلوں میں جھگڑا ہو گیا تھا. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح صبح چلے صلح کرانے کے لیے کہ میرے صحابہ ہیں، یہ کہاں الجھ پڑیں گے، چلے وہاں صلح کے لیے. آپ جانتے ہیں کہ مدینے سے قبا کتنا دور ہے، یہ تو اب ایک ہو گیا ہے، اور پھر وہ زمانہ بہت دور، یہ تو مسئلہ تھا. حضرت یہ کہہ کر گئے کہ دیکھو بلال، ظہر کا وقت ہو جائے اور نماز کا وقت اگر ہو جاتا ہے تو ابو بکر سے کہہ دیجئے کہ ظہر کی نماز پڑھا دے میری جگہ. یہ کہہ کر اللہ کے حبیب تشریف لے گئے. اب وہاں صلح کا مسئلہ ہو گیا، صلح کرا دی، سمجھایا دونوں جماعتوں کو، اس کے بعد اللہ کے حبیب واپس تشریف لے آئے. ظہر کا وقت ہو چکا تھا، اس لیے بلال نے صدیق سے فرمایا کہ حضرت کا حکم ہے کہ آپ نماز پڑھا دیجئے. حضرت صدیق اکبر مصلی پر تشریف لے گئے، نماز شروع ہوئی، اللہ اکبر، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. اب مسئلہ، صدیق اکبر جب نماز شروع ہو چکی تھی تو صحابہ نے یوں تالیاں بجائی، لیکن صدیق کیا تلاوت میں اتنے مشغول تھے کہ ذہن نہیں گیا، تو اور تالیاں بجائی. اب صدیق کا ذہن یقیناً گیا کہ حضرت آ چکے ہوں گے، اس لیے یہ سب اشارے ہو رہے ہیں. تو صدیق الٹے قدم پیچھے ہٹنے لگے، اور یہ ابتدائی دور تھا جس میں چلنے ولنے کی سب اجازتیں تھیں. صدیق پیچھے ہٹنے لگے، اللہ کے حبیب نے اشارہ کیا رکے رہو، یعنی پڑھا دو، لیکن صدیق نے یوں ہاتھ اٹھایا دعا کے لیے اور پھر پیچھے ہٹ گئے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مصلی پر جا کر کے نماز شروع کرا دی. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے شروع نہیں کی تھی تو اب کیسے آپ شروع کرائیں گے؟ ارے بھائی، نبی علیہ السلام نے پہلے پیچھے شروع کر دی اور پھر تشریف لے گئے. اور مسئلہ یہ ہے کہ امام کو اگر حسر ہو جائے، یعنی امام اگر قرات نہ کر سکے، تو اس صورت میں امام پیچھے ہٹ جائے اور کسی کو آگے بڑھا دے، یہ ابھی بھی مسئلہ ہے. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لا یلینی منکم اولو الاحلام والنہا، میرے پیچھے عقل مند لوگ کھڑے رہے، امام کے پیچھے عقل مند. کبھی امام کو ضرورت پڑ گئی کسی کو نائب بنانے کی، مثلاً امام کی وضو کا مسئلہ، یا امام کو اور کوئی مسئلہ، امام قرات کے نہیں کر سکتا، امام کو کھانسی اتنی شروع ہو گئی کہ اب وہ نماز ہو سکے اتنی بھی قرات نہیں کر سکتا، تو کیا کریں گے؟ کسی کو پیچھے سے آگے کر دے، وہ نماز پوری کرا دے. اللہ کے نبی نے اسی لیے فرمایا میرے پیچھے عقل مند لوگ کرے رہے. اب آج کل تو کیسے کرے رہتے ہیں پتہ ہی نہیں جن کو مسئلے کا. فرمایا عقل مند لوگ میرے پیچھے کھڑے رہے. اللہ کے نبی مصلی پر گئے، نماز پوری کر دی. نماز کے بعد فرمایا ابن ابی قحافہ، یعنی ابو بکر، تم کیوں پیچھے ہٹ گئے؟ میں نے اشارہ کیا تھا تم کو. فرمایا یا رسول اللہ، ابو قحافہ کا بیٹا اپنے نبی کے آگے کیسے کھڑا رہ سکتا ہے؟ آپ میرے نبی ہیں، میں آپ کے سامنے کیسے کھڑا رہوں گا؟ اور میں نے جو حضرت ہاتھ اٹھائے تھے وہ اسی شکر پر اٹھائے تھے کہ نبی اپنے ہوتے ہوئے مجھے نماز کو کہہ رہا ہے، اس پر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا. اس پر تو بہت سارے مسائل ہیں کہ یہاں ابو بکر پیچھے ہٹ گئے. اور ایک اور واقعہ ہے ابو داؤد شریف میں کہ عبد الرحمن ابن عوف فجر کی نماز پڑھا رہے تھے اور حضرت استنجا کے لیے گئے تھے، اور حضرت جب آئے تو نماز شروع ہو چکی تھی، تو لوگوں نے اسی طرح تالیاں بجائی. تو عبد الرحمن ابن عوف پیچھے ہٹنے کو چاہ رہے تھے، حضور نے اشارہ کیا تو عبد الرحمن نے پوری کرا دی، پڑھا دی، اور حضرت نے پیچھے پڑھ لی. سوال یہ ہوتا ہے کہ یہاں ابو بکر پیچھے چلے آئے، وہاں عبد الرحمن نے پوری کر دی. علماء نے ایک جواب تو یہ دیا کہ عبد الرحمن کے مسئلے میں وقت تھوڑا تھا، آگے پیچھے ہونے میں نماز اگر ادھر ادھر ہو جاتی تو وقت تھوڑا تھا، قضا ہو جاتی، اور ابو بکر کے مسئلے میں زہر کی نماز تھی، وقت لمبا تھا. اور ایک جامع جواب اور دیا، فرمایا ابو بکر جو حضور کے مقام کو پہچانتے ہیں وہ عبد الرحمن ابن عوف نہیں پہچانتے تھے، اس لیے ابو بکر صدیق پیچھے ہٹ گئے، آپ سے پڑا ہی نہیں گیا حضور کے ہوتے ہوئے. جو مقام صدیق پہچانتے ہیں وہ عبد الرحمن ابن عوف تھوڑے ہی پہچانتے تھے. بہرحال صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، اب صحابہ کو حضرت نے فرمایا کہ تم لوگ یوں کیوں بجا رہے تھے نماز میں؟ فرمایا امام کو متلبع کرنے کے لیے. فرمایا مرد اگر امام کی غلطی بتانا ہو تو تسبیح پڑھیں گے، امام سے کوئی غلطی ہو جائے اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اس طرح پڑھو تاکہ امام متنبہ ہو جائے کہ کوئی غلطی مجھ سے ہو رہی ہے. یہ تالیاں بجانا عورتوں کے لیے ہے، اس زمانے میں عورتیں بھی آتی تھی نا، پیچھے کھڑی رہتی. فرمایا کہ عورتوں کی آواز چونکہ سطر ہے اس لیے وہ تسبیح نہیں پڑے گی، وہ یوں تالیاں بجائے گی امام کو متنبہ کرنے کے لیے کہ تمہاری غلطی ہو رہی ہے. یہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو تعلیم دی. بہرحال روایت اس لیے لائے ہیں کہ اللہ کے حبیب بنو عمر بن عوف میں صلح کے لیے تشریف لے گئے تھے. یعنی آپ باقاعدہ اپنے مدینے کی ظہر کی امامت کو چھوڑ کر وہاں تک تشریف لے گئے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ صلح کتنی بڑی چیز ہے, صلح کی اہمیت بتانا مقصود ہے. اللہ ہمیں امت میں جور کرنے والے بنائے اور طور سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, صلح کے مسائل کرنے والے بنے, سفارش کرنے والے بنے, خیر کے کام کرنے والے بنے, نقصان کے کام سے اپنی اپنی ذات کی پورے پوری اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم برے کاموں سے رکنے والے ہو. آج ایک تو ہمارے عبدالعزیز بھائی راجستھانی کر کے ان کا انتقال ہوا ہے, انہوں نے دعائے مغفرت, ان کے بھائی نے دعائے مغفرت کا کہا ہے. اور مولانا موسیٰ پٹیل صاحب بدات بیمار ہیں, دعا کی درخواست ہے. جنہوں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ حضرت اسود پر والد صاحب بوسہ دے رہے ہیں اور چچا کے لڑکے سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی جلدی سے طواف کر لو. معبرین نے لکھا ہے کہ جنہوں نے حضرت اسود کو دیکھا یا کعبۃ اللہ کو خواب میں دیکھا, اللہ تعالیٰ وہاں کی حاضری نصیب فرمائیں گے, وہاں کی زیارت نصیب فرمائیں گے. خواب میں دیکھا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہیں بیداری میں بھی وہاں پہنچائیں گے. تو یہ تعبیر ہے اس کی کہ اللہ تعالیٰ وہاں پر آج نہیں تو کل ضرور پہنچائیں گے, اور اگر گئے ہیں تو اللہ بار بار کی حاضری نصیب فرمائیں گے. اللہ ہم سب کو بھی نصیب فرمائے. اور تیسرے نمبر پر ہمارے ملنے والے میرے خاص کندھاریا کے ماضی شیخ الحدیث حضرت مولانا ایوب صاحب وسراوی, وسراوی گاؤں ہے موسالی مانگرول کے قریب, مولانا ایوب صاحب وسراوی جو پہلے دارالعلوم کندھاریا میں بخاری شریف بھی پڑھا چکے ہیں, وہاں کے استاد الحدیث تھے اور بخاری بھی دو سال پڑھائی ہیں. ان کے بچے کچھ دہلی وغیرہ گھومنے کے لیے گئے تھے جو فورن سے آئے ہوئے تھے. آج ہی صبح 4:30 بجے, مولانا تو یہیں تھے لیکن ان کے بچے وغیرہ گئے ہوئے تھے, تو آج ہی صبح 4:30 بجے جے پور کے قریب ان کا ایکسیڈنٹ ہوا جس میں ایک ساتھ مولانا کے اہلیہ کا بھی انتقال ہو گیا, ان کے دو بچے جو فورن سے آئے تھے ان کا بھی انتقال ہو گیا, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا ایک نواسا تھا اس کا بھی انتقال ہو گیا. 4 جنازے ایک ساتھ ہی ابھی وہاں سے لے کر کے آ رہے ہیں, اور 2 بیویاں تھیں دونوں بچوں کی, اس میں سے ایک بیوی سیریس ہے, ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے, اور ایک بیوی کے دونوں پاؤں کٹ چکے ہیں. تو یہ 6 آدمیوں کی پوری فیملی کا مسئلہ آج ہی صبح کو پیش آیا ہے. ان کے لیے بھی دعائے مغفرت ہیں کہ تعالی شان ہو ان کی بھی مغفرت فرمائے. مولانا کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے. ایک ساتھ 4 جنازے اپنے گھر کے اندر, اور پھر دونوں بہوؤں کا مسئلہ یہ تکلیف دہ ہوا کرتا ہے. تو بھائی یہ تو جس کے اوپر گزرتی ہے اسی کو پتا چلتا ہے. مولانا خود گئے ہیں لیکن مولانا مدہوش ہیں, بولنے کی ہمت ان میں نہیں ہے, بار بار غشی آ رہی ہے چونکہ اچانک کا یہ مسئلہ ہے. اللہ مولانا کو بھی عافیت دے, صحت دے, ہمت دے, اور اللہ ہم سب کو بھی ایسے ایکسیڈنٹ کی موت سے اللہ ہماری بھی حفاظت فرمائے. یہ آج کل کے نوجوان جو ہوتے ہیں وہ چلانے میں سمجھتے نہیں ہیں, گویا کہ یہ بھی ایک خمار ہے, یہ بھی ایک نشہ ہے, اور اس نشے میں ہمارا جوان اتنا چور ہو جاتا ہے کہ یہ اپنی ذات کو کھو بیٹھتا ہے, لیکن اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ ہمارے ماں باپ کو کتنے پاپڑ بیلنے پڑیں گے, کتنی محنت سے مجھے بڑا کیا, پالا پوسا, پرورش کی, اور اتنی آوارگی کے ساتھ بے خوف ہو کر کے چلاتے ہیں گویا کہ ساری دنیا کی حکومت اسی کو مل چکی. بھائی اگر تھوڑے دیر سے بھی چلے, تاخیر سے بھی چلے, آہستہ سے بھی چلے, 5-10 منٹ تاخیر سے بھی پہنچے تو کیا ہو جائے گا, کیا بگڑ جائے گا ہمارا. لیکن یہ جسم ایک امانت ہے ہمارے پاس اللہ کا, ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم اس جسم کو جس طرح چاہیں استعمال کریں, ورنہ اس سے متعلق بھی خدا قیامت میں پوچھے گا کہ ہم نے تمہیں صحیح سالم تندرست جسم دیا تھا, کیا تم نے اس کا یہی حق ادا کیا کہ جس طرح چاہیں تم چلنے لگے. اس لیے جوانوں کو چاہیے کہ اپنی ذات کی حفاظت کریں, تمہیں تمہاری امت کو ضرورت ہے, تمہاری جوانی کی, تمہارے ماں باپ کو, تمہارے اقارب کو, رشتہ داروں کو اور امت کو ضرورت ہے. بھلے جوانوں سے معاشرہ بنتا ہے, بھلے جوانوں سے, اچھے جوانوں سے معاشرہ بنتا ہے. معاشرے کے بنانے میں ہمارے جوانوں کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے جوانوں کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے, اور یہ نشہ, یہ غرور, یہ خمار جو ہے, اللہ اس سے ہمارے اولادوں کی پورے پوری حفاظت فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا سندنا مولانا محمد و بارک وسلم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل, وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل. اللهم آثرنا وآثرنا وأصلح لنا شأننا كله. اللهم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے, ہمارے قصوروں سے درگزر فرما, ہماری سیاہ کاریوں سے معافی عطا فرما. اے اللہ, ہمارے سروں پر ہر وقت گناہوں کے بادل مندلاتے رہتے ہیں, شیطان اور نفس ہمیں کھینچتا رہتا ہے. اے اللہ, اگر آپ کی یاری اور مددگاری نہ ہوئی تو ہم گناہوں سے نہیں بچ سکتے ہیں. مولا ہماری یاری فرما دے, ہماری مددگاری فرما دے, ہماری نصرت فرما دے. ہماری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے مولا, ہماری پیشانی تیرے ہاتھ. اللہ ہماری پیشانیاں پکڑ کر ہمیں صحیح راستے پر چلا دے. شیطان اور نفس سے ہم سب کی حفاظت فرما لے. اے اللہ, جتنے مرحومین کا تذکرہ ہوا اور جتنا نہیں ہوا, ان سب کے اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. اے اللہ, دنیا کے مکان کے بدلے میں ان کو بہتر مکان نصیب فرما. اے اللہ, دنیا کی زوجہ کے بدلے میں ان کو بہترین زوجہ نصیب فرما. اے الہ العالمین, انہیں معافی عطا فرما, انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. اے اللہ, ان کے پسماندگاہ کو صبر جمیل عطا فرما, ان کے پسماندگاہ کو صبر جمیل عطا فرما. اے اللہ, ہم سب کو بھی اچانک کی موت سے حفاظت فرما, ایکسیڈنٹ کی موت سے حفاظت فرما, ناگہانی موت سے حفاظت فرما. اے اللہ, ایریا رگڑنے والی بیماریوں سے حفاظت فرما, مہلک اور پریشان کن بیماریوں سے حفاظت فرما. اے اللہ, جتنے بیمار ہیں سب کو شفاء دائمہ مستمرہ نصیب فرما. اے اللہ, پورے مجمع کی جائز تمناؤں کو پوری فرما, سب کی حاجتوں کو پورا فرما, مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما. اے اللہ, ہم سب کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.